الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اثیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک بار سفر میں ہم لوگ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے. میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا. میرے اوپر ایک کسم کے رنگ کی رنگی ہوئی ہلکی سی چادر تھی, ہلکے سے رنگ کی کسم کے رنگے ہوئے چادر تھی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر مجھ سے فرمایا یہ کیا ہو رکھا ہے. میں نے انداز میں ناگواری کا احساس پایا کہ سرکار کو یہ میری چادر پسند نہیں آئی. تو میں سیدھا گھر آیا. میرے دل میں بے قراری سی تھی کہ یہ چادر آقا کو پسند نہیں آئی, یہ رنگ سرکار کو پسند نہیں آئی. میں سیدھا گھر آیا, گھر میں چولہا جل رہا تھا اور وہ چادر سیدھی آگ میں ڈال دی. دوسرے روز جب میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چادر کہاں ہے. میں نے عرض کیا کہ حضور وہ تو میں نے آگ میں ڈال دیا کیونکہ آپ کو پسند نہیں. تو ارشاد فرمایا کہ تم نے عورتوں کو کیوں نہیں پہنا دیا, عورتوں کو پہنا دیتے کہ ان کو پہننے میں کوئی حرج نہیں وہ چادر. یہ حدیث ابو داؤد شریف کی. اسی طرح کی ایک اور حدیث, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار اپنے در دولت سے کہیں تشریف لیے جا رہے تھے باہر, تو راستے میں ایک اونچا مکان آپ کو نظر آیا جو مطلب خوبصورت تھا, گنبد نما تھا. تو آپ نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے. عرض کیا حضور یہ فلاں انصاری کا مکان ہے. سرکار خاموش ہو گئے. کسی دوسرے وقت جب وہ انصاری بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب مرحمت نہ فرمایا. وہ سمجھے کہ شاید توجہ نہیں, دوبارہ سلام عرض کیا, پھر جواب نہیں ملا تو گھبرا لے. صحابہ کرام سے پوچھا کیا بات ہے, آج سلام کا جواب مجھے نہیں مل رہا, کچھ خفا محسوس ہوتے ہیں مجھ سے. تو صحابہ کرام نے بتایا کہ سرکار نے تمہارا مکان دیکھ کر کچھ ناگواری سی ظاہر فرمائی تھی, شاید اسی وجہ سے ہوگا. فوراً گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے مکان کو توڑ پھوڑ کے زمین بالکل برابر کر ملیا مٹ, زمین برابر کر. ایک بار اتفاق سے ہمارے مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسی مقام سے گزر ہوا تو آپ نے دریافت کیا کہ یہاں تو مکان بنا ہوا تھا وہ مکان کہاں گیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی انصاری کا مکان تھا جس پر آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا تھا. جب آپ نے سلام کا جواب مرحمت نہیں فرمایا تو گھبرا کر انہوں نے ہم سے پوچھا تھا تو ہم نے بتا دیا تھا کہ تمہارا یہ مکان سرکار کو پسند نہیں آیا تھا تو اس نے توڑ پھوڑ کر اس کو برابر کر دیا. تو سرکار مدینہ رات میں قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر تعمیر ہر کنسٹرکشن انسان پر وبال ہے مگر وہ جو ضرورت کے مطابق, یعنی ضرورت سے زیادہ جو بھی تعمیرات کی جائیں وہ انسان پر وبال ہے. یہ دونوں روایتیں میں نے آپ کو جو پیش کی وہ ابو داؤد شریف میں, ابو داؤد یہ سیاستہ کی کتاب ہے اور بڑی یعنی مستند اور معتبر کتاب. یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام کس قدر محبت اور پیار کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بات ناگوار گزرتی صحابہ کرام علیہم الرضوان اس کو بالکل جڑ بنیاد سے ختم کر دیتے. جیسے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے چادر سرکار کو پسند نہیں آئی تو چادر کو ڈال دیا چولہے میں. سرکار کو مکان پسند نہیں آیا تو انصاری نے اپنے مکان کو بالکل ملیا میٹ کر دیا. سرکار کی پسند ہی شریعت ہے کہ سرکار جو کہے جو چاہے جو فرمائے جو پسند کرے جو ناپسند کرے شریعت کے احکامات اسی پر مترتب ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت جذبہ عشق و الفت ملاحظہ فرمائے. اب اے میرے بھائیوں آؤ ہم بھی اپنا جذبہ ملاحظہ کریں, ہم بھی اپنا جذبہ دیکھیں. مسلمان وہ بھی تھے, مسلمان ہم بھی ہیں, لیکن ان کی مسلمانی اور ہماری مسلمانی میں کتنا زبردست فرق ہے. وہ معزز تھے, وہ مسلمان تھے, وہ عملی طور پر مسلمان تھے, وہ مومن کامل تھے. جبھی تو کسی نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. انہوں نے عزت پائی, ایسی عزت پائی, ایسی عزت پائی, ایسا ولولہ, ایسا جذبہ, ایسی ہمت, جرات, طاقت ان میں تھی کہ یہ جدھر نکل جاتے تھے ادھر کامیابی بڑھ کر گلے لگا لیتی, منزل چل کر قدموں سے لپٹ جاتی. اور ایک ہم مسلمان جدھر جاتے ہیں منزل دور سے دور بھاگتی چلی جاتی. اور ایک وہ تھے کہ صرف 313 کی تعداد میں میدان بدر میں آئے, پورا ساز و سامان ان کے پاس نہیں تھا لیکن جب میدان بدر میں آئے تو 1000 کے لشکر جرار کے پرخچے اڑا کر رکھتے. ان کا سردار مدینے کا تاجدار تھا, ہمارا بھی سردار مدینے کا تاجدار ہے, لیکن وہ اطاعت شیار تھے ہم نافرمان ہیں. وہ اطاعت شیار تھے وہ جدھر کو جاتے منزل گلے لگا لیتی, ہم نافرمان ہیں جدھر کو جاتے منزل دور بھاگ. بڑا فرق ہے. اے مسلمانوں آپ خود سوچو اور یقین رکھو اس وقت تک ہم کامیابی نہیں پا سکتے, نہیں پا سکتے, کبھی بھی نہیں پا سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح نہیں دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پسند ہے اور بدقسمتی سے غافل مسلمان کو نیند پسند ہے. معذرت کے ساتھ مؤذن پکار پکار کر اعلان کرتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے, لیکن مسلمان چادر تان کر گھوڑے بیچ کر اوندھا پڑا رہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے. لیکن آج کے غافل مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ٹھنڈک سے کوئی سروکار نظر نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز اور غافل مسلمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک فلم, ڈرامہ, بدنگاہی. معذرت جو کچھ ہو رہا تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند کو افسوس کے اپنی پسند نہیں بنایا, عملی طور پر ہم نے نہیں بنایا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو داڑھی زلفیں امامے کا تاج پسند ہے، لیکن تمہاری پسند میں نہیں کہتا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مجھے پست کرو اور آتش پرستوں کی مخالفت کرو، یعنی ان جیسے چہرے مت بناؤ. مسلمان اگر کوئی آج فی زمانہ داڑھی امامے کا تاج زلفیں سجائی تو اسے مسلمان کہلانے والا حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اسے منڈا کہہ کر چیڑاتا ہے، ماں اس پر کڑتی ہے، باپ اس پر بگڑتا ہے کہ تجھے کیا ہو گیا، تو نے یہ کیا چہرہ بنا لیا، ارے نادان باپ تجھے تو مطلب ہے کہ خوشی سے جھومنا چاہیے کہ تیرے لاڈلے نے جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس کی صورت کی نقل اتاری ہے. کہ اچھے کی نقل بہر حال اچھی ہوتی ہے. شاید آپ نے یہ واقعہ سنا ہو کہ جب فرعون غرقاب ہو گیا، فرعون اور فرعونیوں کا جو لشکر تھا وہ دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا، ایک فرعونی بچ گیا، وہ نہیں ڈوبا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا تعجب کیا کہ یہ کیوں نہیں ڈوبا، یہ تو میرا بہت مذاق اڑاتا تھا، میرے ایسا حلیہ بنا کر میرا چٹھا مسخری کرتا تھا، یہ تمسخر اڑاتا تھا، یہ کیوں نہیں ڈوبا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ یہ اسی لیے نہیں ڈوبا کہ یہ تیری نقل اڑاتا تھا، تیری طرح چہرہ بناتا تھا، تیری طرح لباس پہن لیتا تھا، اس لیے ہم نے اس کو عذاب سے بچا لیا. اسی طرح ایک اور مسخرے کا واقعہ کہ جو مسلمان تھا اس کا جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے قریبی دوست کو وصیت کی کہ جب مجھے قبر میں رکھ دو اس وقت میری داڑھی پر جو سیاہ ہے کالی ہے اس پر آٹا چھڑک دینا اور پھر دفن کر دینا. دوست نے سوچا کہ میرے یار نے زندگی بھر مطلب یعنی کہ مذاق اور مسخری سے کام لیا ہے، شرارتی ہے، اب بھی شاید یہ شرارت کر رہا ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، اس کی آخری خواہش بھی پوری کر دی گئی، اس کی زندگی کی آخری مسخری بھی پوری کر دی گئی. اس نے حسب وصیت داڑھی پر آٹا چھڑک دیا تو بالکل آٹے سے اس داڑھی کو ہٹا دیا. کچھ روز کے بعد اسی دوست نے اپنے مرحوم مسخرے دوست کو خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا. وہ بول اٹھا اعمال پلے نہیں تھے، گناہ بہت کیے تھے، اللہ تعالی ناراض معلوم ہو رہا تھا، قریب تھا کہ میں مرید عذاب ٹھہرایا جاتا، کہ بس میں بول اٹھا کہ یا اللہ میں تو بہت گناہگار سیاہکار بندہ تھا، لیکن تو دیکھ تو صحیح کہ میں نے کیا کیا، میں نے یہ سن رکھا تھا کہ تو سفید بال کی تعظیم کرتا ہے، سفید بالوں سے تجھے حیا آتی ہے، تو میری عمر بھی اتنی نہیں تھی کہ میرے بال سفید ہو جاتے، تو بس میں نے سوچا کہ جب تو سفید بالوں کی حیا کرتا، سفید بالوں والے اچھے ہوتے تو لا سفید بالوں والے کی نقل کر لوں. مولا کریم اسی نیت سے میں نے اپنے دوست کو وصیت کی تھی اور اس نے حسب وصیت مجھ پر آٹا چھڑکا تھا، میری داڑھی پر آٹا چھڑکا تھا اور میں اس طرح نقلی سفید داڑھی لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک سفید بال اپنی داڑھی مبارک میں ملاحظہ فرمایا تو عرض کیا یا اللہ یہ کیا ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ بزرگی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ میری بزرگی اور بڑھا دے، وہ سفید بالوں کی خواہش کرتے تھے. بہرحال میرے بھائیوں جب تک ہم اپنی پسند پر آقا دو عالم رسول محتشم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند کو ترجیح نہیں دیں گے اس وقت تک ہم دنیا میں بھی ناکام رہیں گے اور آخرت میں بھی ناکام رہیں گے. امید بہت تھوڑی ہے، یہ الگ بات ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن آپ سوچئے کہ سرکشی کی حد تک ہے. ایک تو گناہ بندہ کرتا ہے نادم ہوتا ہے، دوسرا اب حال یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، خوشی خوشی گناہ کرتا ہے، ہنسی خوشی، اس کو سمجھاؤ تو مذاق اڑاتا ہے، اڑی کرتا ہے، نہیں مانتا، بالکل نہیں مانتا، کسی صورت سے وہ نہیں مانتا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ کو ارشاد سناتا ہوں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مزامیر کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی آلات موسیقی جو ہے موسیقی کو میں مٹانے کے لیے تشریف لایا ہوں. ایک طرف تو آقا کا ارشاد ہے اور ایک طرف ہم مسلمانوں کا کردار ہے. سرکار فرمائے کہ میں میوزک کو مٹانے کے لیے آیا ہوں اور یہ ہر مسلمان کا گھر جو ہے وہ بدقسمتی سے میوزک سینٹر بنا ہوا. ہر گھر سے موسیقی کی دھن آج سنائی دے رہی ہے. آج کون سا گھر ہے جس میں گانے باجے نہیں بجتے؟ آج کون سا گھر ایسا ہے جس میں فلم نہیں دیکھتے؟ جتنا سرمایہ زیادہ ہوتا ہے بندہ رب سے اتنا ہی غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دن رات اس کو مال کی فکر کھائی جاتی ہے تو وہ غمگین بہت ہوتا ہے. پھر ڈاکو کا دھڑکا ہر وقت لگا رہتا ہے، ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ والے اس کا چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں آفیسر ٹیکس کے چکر میں، وہ مال کی فکر میں بہت بےتاب رہتا ہے. ہمارے کراچی میں ایک عجیب واقعہ ہوا تھا کہ ایک بہت مالدار شخص تھا، اس پر 1 کروڑ روپیہ ٹیکس سنایا گیا کہ تیرا 1 کروڑ لگے گا آفیشلی ٹیکس، نالے بند 1 کروڑ. اب اس نے بارگیننگ شروع کی ان سے کہ نہیں یار کچھ کم کر دو، یعنی کہ وہ رشوت کی بارگیننگ. تو انہوں نے میرا خیال ہے 50 لاکھ مانگے کہ 50 لاکھ دو تو تیرا وہ 1 کروڑ کا ہم آگے پیچھے کر دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے رہے اب راشی بل مرتشی پھر نار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوزخی ہیں، لیکن مسلمان کو کہاں ڈر لگا، اسے اللہ کا خوف اب رہا کہاں. بہرحال وہ بارگیننگ ہوتی رہی، وہ 50 لاکھ پر غالباً اڑے ہوئے تھے. اگر آفیشلی دینا چاہو شرافت سے 1 کروڑ پیمنٹ کرو، اگر پچھلے دروازے سے دینا ہے تو آدھے میں مسئلہ ہو جاتا، 50 لاکھ ہم کو دے دو. وہ چلے گئے آفیسر جو تھے وہ چلے گئے. رات بھر وہ مالدار سرمایہ دار جس پر 1 کروڑ روپیہ ٹیکس بنتا تھا 50 لاکھ وہ دینے کے لیے تیار ہے، وہ کتنا بڑا مالدار ہوگا، کتنا بڑا مطلب یعنی کہ سرمایہ دار ہوگا خود ہی سمجھ سکتے. تو رات وہ سویا لیکن وہ 50 لاکھ روپے مانگ رہے تھے، یہ فکر اس کو کھائے جا رہے تھے. آخر کار جب اس کو دن کو جگانے کی کوشش کی گئی تو پتا چلا کہ وہ ہمیشہ کے لیے سو چکا ہے. 50 لاکھ کی فکر میں اس کا ہارٹ فیل ہو چکا تھا کہ وہ رشوت میں بارگیننگ میں ہی مارا گیا. اب کیا اس کی دولت اس کو کیا کام آئی؟ دولت کس کو بچا سکتی ہے؟ اگر دولت کسی کو کام آتی ہوتی تو قارون جتنی دولت تو فی زمانہ کسی کے پاس نہیں ہوتی. جس کے خزانے کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی، کہا جاتا ہے کہ وہ 40 افراد پر مشتمل تھی چابیاں خالی، تو اس کا خزانہ کتنا ہوگا؟ لیکن آپ بتائیے اس کے خزانے نے اس کو کیا کام دیا؟ جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی علیہ السلام نے بحکم خداوندی اس سے زکات کا مطالبہ کیا، وہ تیار ہی نہیں ہوا، ہیلے بہانے کرنے لگا. آخر کار وہ منکر ہو گیا کہ واہ میں نے مال کمایا تم کو کیسے دے دوں، اور اس نے ایک فاحشہ کو رشوتیں دے کر تیار کر لیا کہ کسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام پبلک جمع کر کے تبلیغ کر رہے ہو بات فرما رہے ہو اس وقت تو مطلب یعنی کہ ان کی رسوائی کر دینا، پھر آگے میں تیرے کو سنبھال لوں گا، خوب پیسے دیے یہ کر کے. آخر کار جب اجتماع کیا موسیٰ علیہ السلام نے اور بیان شروع کیا، وہ عورت آگے بڑھ گئی اور اس نے اول فول بکنے لگی. موسیٰ علیہ السلام بہت رنجیدہ ہو گئے، بہت رنجیدہ ہو گئے، جلال میں آ گئے. فرمایا کہ سچ بتا کیا حقیقت، اور اس نے سچ سچ بتا دیا کہ مجھے پیسے سے دے کر قارون نے راضی کیا تھا ورنہ آپ کو پاک ہے. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ قارون کو غرق کر دے. تو بہرحال یہ کہ قارون جو تھا وہ تل ملانے لگا، بل ملانے لگا، برابر وہ دھستا گیا، یہاں تک کہ وہ زمین میں برابر ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ جو میرے چاہنے والے میری طرف اور قارون کے چاہنے والے قارون کی طرف، تو دو خوشامد خور اور جو چاپلوس قسم کے لوگ تھے صرف وہی اس کے ساتھ تھے. جب قارون غرق ہو گیا تو ان دونوں پر بھی بدبختی سوار تھی، وہ پروپیگنڈا کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح مطلب نے قارون کو غرق کر دیا اور اب سارا مال یہ قبضہ کر لیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو پھر جلانا ہے، سارا مال جو تھا اس کو آپ نے حکم دیا، تو اس کا مال خزانہ مکانات آتے گئے سب زمین میں وہ بھی دھسنے لگے، یہاں تک کہ اب قیامت تک قارون زمین میں دھستا رہے گا. تو بہرحال میرے بھائیو میں عرض کر رہا تھا کہ سرمایہ اور مال جو ہے وہ سراسر وبال ہے اور وہ کسی کو بچا نہیں سکتا. تو جب تک ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند پر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح نہیں دیں گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمیں نماز کو جی نہیں چاہتا، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے نماز پڑھو تو بس پڑھ ڈال دی، ہماری پسند ہے سوئے، وہ فرماتے ہیں جاگ کر نماز پڑھو، فجر پڑھو، تو ہم نے پڑھ لی. دل کہتا ہے داڑھی منڈاؤ، نہیں مخالفت کرنی ہے، نہیں مانی. ماں والے تو کوئی ایسا کرتا ہے، ورنہ آج کل تو آپ کو پتا ہے شیطان کی طاقت کا ہی بدقسمتی سے زور ہے، اور حقیقت میں جو نفس کی مخالفت کرتا ہے وہ بڑا کامیاب رہتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو. میں آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ بتاؤں، حضرت خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالی نے سخت بیمار ہو، وہاں قرب و جوار میں ایک کافر رہتا تھا اور وہ چھکارا ڈالنے میں، پھونک مارنے میں، دم کرنے میں بڑا مشہور تھا، اور مریض اس کے بعد اچھے ہو جاتے تھے. تو آپ کے مریدین نے کیا کہ علی جا اگر اجازت دے تو ہم اس کو یہاں لے آئیں یا آپ کو لے چلیں. تو آپ نے فرمایا توبہ، اسے میں علاج کراؤں؟ نہیں، میں اس سے علاج نہیں کراؤں. پھر بے ہوش ہو گئے، لیکن وہ مریدین تھے، ان کو ان کی جان عزیز تھی، انہوں نے حضرت کو اٹھایا اور اس کے گھر پہ لے گئے اور اس کو سارا ماجرا سنایا کہ اس طرح یہ بیمار ہو جاتے ہیں. وہ بھی خوش ہو گیا کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا پیشوا آج میرے دروازے پر. اس نے دم ڈال دیا اور آپ ہوش میں آ گئے اور بالکل تندرست ہو گئے. بڑا تعجب ہوا، یہ کافر، اس کے دم سے اللہ کا ایک ولی کھڑا ہو گیا، اس کی بیماری چلی گئی. بڑی حیرت ہوئی. آپ نے اس سے پوچھا کہ سچ بتا کہ تو نے ایسا کون سا عمل کر رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے تیرے دم میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی. تو اس نے بتایا کہ میرے گرو نے، میرے گرو مطلب میرے استاد نے یہ نصیحت کی تھی، بلکہ مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کروں. انہیں نفس کہے کہ ٹھنڈا پانی بھی تو سادہ پانی بھی نہ، نفس کہتا ہے گرم کھانا کھا تو ٹھنڈا کھانا کھاؤں گا، نفس کہتا ہے گدے لے پہ سو تو فرش پہ سونا ہے. یہ نفس کی مخالفت، نفس جو کہے اس کا الٹ کرنا، نفس کہے کھا تو نہیں کھانا، نفس کہے مت کھا تو کھا ڈالنا، نفس کی مخالفت. تو میں نفس کی مخالفت کا میں نے عہد کیا ہوا ہے اور اسی وجہ سے میرے اندر یہ کمال پیدا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا، کہ بالکل تو ہر بات میں نفس کی مخالفت کرتا ہے؟ کہ حضور میں بالکل ہر بات میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں، یہ میرا بالکل عہد ہے کہ میں نفس کی مخالفت کروں گا. تو آپ نے فرمایا اچھا، سچ بتا کہ تیرا مسلمان ہونے کو جی چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، مسلمان ہونے کو میرا نفس اجازت دیتا ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا تیرا اصول ہے کہ نفس کی مخالفت کر، تیرا نفس منع کرتا ہے مسلمان نہ تو تجھے ہو جانا چاہیے، الٹ کرنا چاہیے. فوراً اس نے قدم پکڑ لیا اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. نفس کی مخالفت، تو دیکھو وہ کافر تھا، نفس کی مخالفت کر کے مطلب انہیں کہ اس نے اتنی ترقی کی کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نگاہ ولی سے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا. تو میرے پیارے بھائیو، ہم لوگ جو ہیں وہ نفس کے پرستار، جو بات نفس کے وہی کرنی ہے، نہ حرام دیکھنا ہے، نہ حلال دیکھنا ہے، نہ ثواب دیکھنا ہے، نہ گناہ. ہمیں پیسہ چاہیے تو بس چاہیے، اب وہ چاہے جوا کے ذریعہ ہے، چاہے رشوت کے ذریعہ ہے، چاہے سود کے ذریعہ ہے، ہمارے نفس کے ساتھ پیسہ چاہیے تو بس چاہیے. ہم لوگ بہت شریف ہیں، ہم لوگ کسی کا گھر نہیں پھاڑتے، ہم ڈکیتی تھوڑی کرتے، ہم چوری تھوڑی کرتے ہیں، جیب تھوڑی کاٹتے. ایک تو کھلے ڈاکو ہوتے ہیں جو مطلب میں نے کہ گھر لوٹ لیتے ہیں، پسٹن دکھا کر مطلب میں نے کہ ڈکیتی کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ڈاکو ہے جو لوٹ مار کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دونوں کی گرفت ہوئی، لیکن یہ رشوت دے کر چھوٹ تو جاتا ہے، رشوت دیتے ہیں. دوزخ میں جانے کا کام وہ گولیاں برسانے والا ڈاکو بھی کر رہا ہے، تو رشوت کا لین دین کرنے والا بھی دوزخ میں جانے والا کام کر رہا ہے. دونوں مجرم ہیں قیامت میں دونوں. وہاں تو انصاف ہے، وہاں رشوت نہیں. یہاں رشوت دے کر چھوٹ جاؤ گے، یہاں تمہاری اپروچ ہے، تمہاری سورس ہے، تم چھوٹ جاؤ گے. لیکن اے میرے بھائیو، جب قبر میں پہنچو گے تو یہ بتاؤ قبر میں کون سی سورس ہوگی، تمہاری اپروچ قبر میں کہاں ہوگی. قبر میں تمہیں اگر اللہ اور اس کے حبیب ناراض ہوئے تو قبر میں چھڑانے کون آئے گا؟ اربوں خربوں کربوں بندے مر گئے اور مرتے رہتے اور مرتے رہیں گے، ورنہ تو دنیا میں کہیں جگہ ہی نہ ملے، آبادی اتنی بڑھ جائے، جنگل بھی ناکافی ہو جائے، سمندر میں لوگ تختے بنا کر اگر مکان بنائے تیر تیرے عمر بھر تو بھی وہ جگہ ناکافی ہو جائے. جو لوگ مرتے ہیں تو جگہ اس کو ملتی ہے پیدا ہونے. پھر آپ بتائیے کہ یہ دنیا کیا ہے، اس دنیا کے بھی یہ کیوں فریفتہ اور شیفتہ ہو خدا کے واسطے. اپنی مختصر سی زندگی پر غور کرو، اپنے نازک جسم و بدن پر رحم بھی کرو کہ تمہارا یہ نازک جسم نہ گرمی برداشت کر سکتا ہے، نہ سردی کو سہ سکتا ہے، کوئی تکلیف یہ برداشت نہیں کر سکتا. تو آج تم بڑے شوق سے فلمیں ڈرامے دیکھتے ہو، گانے باجے سنتے ہو، ملاوٹ کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، گالی بکتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، داڑھی منڈاتے ہو، ماں باپ کو ستاتے ہو، اپنی اولاد کی دین کے مطابق تربیت نہیں کرتے ہو، سنت کے مطابق تربیت نہیں کرتے ہو، بلکہ معاذ اللہ بعض بند رسیبوں کو سنتوں سے تو چیڑ ہوتی ہے، نعوذ باللہ. سوچو کیا ہو، تم سے سردی برداشت نہیں، گرمی کی برداشت نہیں، سیلاب کی برداشت نہیں، ایک پٹاخہ پھوٹ جائے تو چوک پڑتے ہو، بلی میاؤں کرے تو سہم جاتے ہو، کتا بھوکے تو ڈر جاتے، اگر قبر میں پہنچے اسی حال میں کہ نماز پلے نہیں، رمضان کے روزے پاس نہیں، داڑھی چہرے پر نہیں، انگلش لباس پہنتے رہے، سر پہ انگلش بال رکھے، زلفیں نہ سجائیں، امامے کا تاج سر پر نہ ہوا، موجودہ دور کے ساتھ چلتے ہو، زمانے کے ساتھ چلتے ہو، اور ہم جیسا اگر کوئی صحیح صحیح بات کرے تو اس کے لیے یوں کہتے ہو کہ یہ تو دقیانوسی باتیں لے کر بیٹھ گیا ہے، انسان تو چاند پر چلا گیا اور یہ مولوی لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. تو انسان ہو سکتا ہے چاند پر چلا گیا، لیکن میں تو اس کی بات کرتا ہوں جس نے زمین پر رہتے ہوئے اشارے سے اسی چاند کے دو ٹکڑے کر دیے تھے. میں تو اس کی بات کرتا ہوں جو چاند سے بھی ورا الورا پہنچ گئے. کہتے ہیں ستوے پہ چاند کی انسان گیا، عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا. چاند تو یہ رہا، یہ رہا، لیکن عرش اعظم تو بہت اوپر، ساتوں آسمان سے بھی اوپر، چاند تو بہت نیچے. تمہیں تو اس کی بات، تمہیں کیا ہو گیا، تم میری باتوں کو دقیان اسی سمجھتے ہو. تم قرآن کھول کر دیکھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں اٹھا کر دیکھو تو میرے بھائیوں تم کو پتا چل جائے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے. ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ اس لیے کہ مرنا پڑتا ہے، ہر شخص کو مرنا پڑتا ہے، کوئی رہتا نہیں. میرا دادا دنیا میں ہوا کرتا تھا، وہ بیچارہ دنیا میں نہیں. میری چار دادیاں تھیں، ان میں سے ایک بھی نہیں رہی. میرا نانا بھی تھا، میری نانی بھی تھی، وہ بھی دنیا میں نہیں. میرا باپ بھی تھا، میری ماں بھی تھی، وہ بھی انتقال کر گئے. میرا بڑا بھائی تھا، اس نے انتقال کیا. میری دو تین بہنیں، انہوں نے انتقال کیا. ایک دو بھائی اور دنیا سے چلے گئے. سب کو مرتا، یا تو بعضوں کو میں نے خود دیکھا مرتا ہوا، بعضوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا، بعضوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بےچارے انتقال کر گئے تھے. ان میں سے ایک بھی لوٹا نہیں. حق الیقین کی حد ہو گئی کہ جب سب گئے تو میں بھی نہیں رہ سکوں گا. کسی نے کہا ہے، نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، صبح کی ہوا، صبح کی مہکے مہکے ماحول میں، مہکی مہکی فضا میں پھولوں سے کھیلتی ہوگی، گدگدا رہی ہوگی. تو نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، کسی کی آخری ہچکی، کسی کی دل لگی ہوگی، کسی کی شادی کی پہلی رات ختم ہوئی ہوگی، اور وہ اپنے اندر بہت خوشیاں محسوس کر رہا ہوگا، بہت پھول رہا ہوگا کہ آج میں نے وہ خوشی دیکھی ہے کہ آج سے پہلے نہیں دیکھی. اور کوئی اپنے بستر مرگ پر دم توڑ رہا ہوگا. کتنے دولے دیکھے کہ جو کل تک پھولوں کا ہار گلے میں ڈالے خراما خراما مسجد کی طرف جا رہے تھے، وہ دولے بنے جا رہے تھے، پھول ان پر برسائے جا رہے تھے، نوٹیں ان پر برسائی جا رہی تھی، خوب دیگیں پکی تھی، خوشیاں تھی کہ سماتی نہیں تھی. آخر وہی دولے دیکھے گئے کہ پھر ان پر پھول ڈالے گئے تھے، لیکن اب وہ دولے خراما خراما چل نہیں رہے تھے، اپنے پیروں پر چل کر نہیں جا رہے تھے. اب وہ کسی کے کندھے پر سوار، ڈولی میں سوار، اور اب ان پر پھول چڑھے ہوئے. پہلے ہنسی کے فوارے اڑ رہے تھے، اب آنسوؤں کے دھارے چل رہے. وہی دولے اب دولے بن کر جا رہے. کتنے دولے دیکھے. ایک نوجوان کو میں کبھی نہیں بھول سکتا، فل ماڈرن. اس کی شادی ہوئی، خیر ہماری برادری کا وہ نوجوان تھا، اس کی شادی ہوئی. شادی کی پہلی رات آئی، کتنی خوشی ہوتی ہے. شادی کی پہلی رات آئی، پہلی رات ہی اس کے دونوں گردے فیل ہو گئے. خیر میں ہاسپٹل تک بھی پہنچا، شاید اب یہ بچ جائے تو نمازی بن جائے، شاید بچ جائے تو اس کی آخرت سنوارنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن وہ جانبر نہ ہوا. وہ نوجوان جس نے چند روز پہلے ہار پہنے سے پیدل چل کر گیا تھا، اب بیچارے کو کاندھوں پہ سوار کر کے اندھیری قبر میں اتار دیا گیا. اس کو بھی برسوں گزر گئے. تو نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، کسی کی آخری ہچکی، کسی کی دل لگی ہوگی. ہے جوانی پر اترانے والے، جوانی پر پھول کر خدا کو بھولنے والے، یاد رکھ بھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا. چار دن کا ساتھ ہے، جوانی کی شام عنقریب ڈھل جائے گی، بڑھاپے کے گہرے سائے لہرا رہے ہیں، اور ایک فرشتہ روزانہ چوتھے آسمان سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے، اے 40 برس والوں تمہاری کھیتی کٹنے کا وقت آ پہنچا، اے 50 برس والوں تم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر لی، اور اے 60 برس والو تمہارا تو کوئی عذر بھی نہ سنا جائے گا. پھر کہتا ہے، کاش انسان پیدا ہی نہ ہوتا، اور جب پیدا ہو ہی گیا تو کاش جان لیتا کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں. وہ فرشتہ پھر کہتا ہے لوگو اٹھو غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ, قیامت قریب آ رہی ہے, جلدی جلدی قیامت کے لیے تیاری کر لو. اے میرے بھائیو, جس دنیا پر تم شیفتہ ہو, جس دنیا پر تم فریفتہ ہو, جس دنیا کے حصول کی خاطر تم نے حرام اور حلال کی تمیز اٹھا رکھی ہے, وہ دنیا ان قریب تم سے چھوٹ جائے گی. میرے کتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں جو ابھی بوڑھے ہیں, بڑھاپے کے آثار ان کے چہرے سے نمایاں ہے. کوئی داڑھی منڈا ہے, کسی کی داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے, نہ جانے گالیوں کی بھی عادت ہوگی, آج کا ماحول ہے. اگر ایسا ہے تو توبہ کر لو کہ بڑھاپے کے بعد تو جوانی نہیں آئے گی. جوان ابھی مطلب ہے کہ اپنے اندر امنگ رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے بڑھاپے میں کر لوں گا. خیر جوان کی بھی خام خیالی ہے, شیطان کا فریب ہے, دھوکہ ہے کہ بڑھاپا تو کسی کسی مقدر والے کو میسر آتا ہے. سب بوڑھے نہیں ہوتے. اپنے محلے کا حساب لگا لو, اپنی بستی کا حساب لگا لو. آپ کی بستی اگر ہزار پر مشتمل ہے وہاں کی آبادی, تو شاید 10-5 بوڑھے اور بڑھیا اس میں ملیں گے, 15 بوڑھے بڑھیا ملیں گے. پتا چلا کہ اس معاشرے میں 1-2% ضعیف اور عمر رسیدہ بوڑھے ہوتے ہیں, ورنہ سب کے سب جوانی میں مارے جاتے ہیں. جوانی جوانی ہی میں موت آ کر سنبھال لیتی ہے. روزانہ نہ جانے کتنے نوجوان دنیا سے چل بستے ہیں. تمہیں یقین نہیں آتا, تم سمجھتے ہو کہ لوگ بوڑھے مرتے تو اپنے شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل کا چکر لگا لو, تمہیں پتا چل جائے. جتنے بستر بچھے ہوئے ان پہ دیکھ لو, بھائی اس کو کیا ہوا ہے, اس کو 2 مہینے سے پیٹ کا درد نہیں جاتا. عمر کیا ہے, یہی کوئی 22-23 سال ہوگی. بےچارے کو 2 مہینے سے پیٹ کا درد نہیں چھوڑ رہا اور ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا مرض ہو. ہائے ہائے بھائی اس کو کیا ہوا ہے. اس بستر پر جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس بستر پر بےچارے کو مطلب ٹی بی نے پکڑ لیا اور آخری اسٹیج ہے. بھائی عمر کتنی ہے, یہی کوئی 35-37 سال ہوگی, 40 کے اندر ہوں گے. لو بھائی 40 سال کی عمر نہیں آئی, ٹی بی آخری اسٹیج. ارے اس منڈے کو کیا ہوا, چھوٹا سا بچہ یہ, تو جی اس کو بلڈ کینسر ہو گیا, خون کا کینسر ہوتا ہے چھوٹے بچے. میرا کیر بھائی 20 سال 6 مہینے کی عمر, 20.5 سال کی عمر میں بلڈ کینسر مبتلا ہو کر بےچارا انتقال کر گیا. تو آپ دیکھ رہے ہو روز روز بروز میرے بھائیوں دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں. آپ کے گھر سے بھی یقیناً ایک نہ ایک جنازہ کبھی نہ کبھی نکلا ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کو شعور نہیں ہوگا لیکن آپ کے گھر سے بھی نکلا ہوگا. کئی ایسے ہوں گے جن کے والد صاحب اس دنیا سے چلے ہوں گے اور خود والد صاحب کی آنکھیں بند کی ہوں گی, کسی نے دادا جان کی ٹانگیں باندھی ہوں گی, انگوٹھے باندھے ہوں گے, کسی نے اپنے جوان بھائی کے جنازے کو کندھا دیا ہوگا, ہم میں سے کسی نے اپنی ماں کا جنازہ اٹھایا ہوگا, ہم میں سے کسی نے اپنے چھوٹے سے بچے کو دفنایا ہوگا. کوئی ایسا نہیں کہ جس کے گھر سے جنازہ نہ نکلا. تو اے میرے بھائیوں, جب کسی کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے, میت ہو جاتی ہے, ملک الموت علیہ السلام اس کے دروازے کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگ رو رہے ہیں, چلا رہے ہیں, ملک الموت فرماتے ہیں کہ مجھے کیوں کوستے ہو, مجھے کیوں برا بھلا کہتے ہو, میں تو اللہ کے حکم سے آتا ہوں اور روح قبض کر کے لے جاتا ہوں. اے لوگوں سن لو, اے میت پر رونے والوں سن لو, خدا کی قسم تم میں سے جب تک ایک بھی زندہ ہے اس گھر میں آؤں گا, بار بار آؤں گا اور ہر ایک کو باری باری لے کر جاؤں گا. لیکن ہم غم بھول جاتے, جنازہ اٹھتا ہے گھر سے ہم روتے ہیں, پھر بھول جاتے, پھر شادی بھی کرتے ہیں, خوشی بھی کرتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں. اس کی وجہ بھی ہے, ورنہ دنیا کے کاروبار رک جائے. جب جنازے کو دفنا دیا جاتا ہے, میت کو دفنانے کے بعد لوگ جب پلٹتے ہیں تو فرشتہ قبر کی مٹی اٹھاتا ہے اور جانے والوں پر چھڑکتا ہے اور مٹی پھینکتے ہوئے کہتا ہے کہ اے لوگوں جاؤ دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ, رفتہ رفتہ غم غلط ہو جاؤ. لوگ اپنے عزیز کو, اپنے لخت جگر کو, اپنے پدر مشفق کو, مادر مشفقہ کو بھول جاتے اور پھر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے. تو میرے پیارے بھائیوں, خیر جو دنیا سے چلے گئے چلے گئے, جو ایمان پر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمیں سوچنا ہے کہ اس وقت کیسی قسم پرسی ہوگی, کیسی بے کسی چھائی ہوئی ہوگی جب ہمیں بھی ہمارے ناز اٹھانے والے کندھے پر اٹھا کر چلیں گے. آج ہمیں مسٹر کہتے ہیں، کل مرحوم کہیں گے، اس وقت جب ہم مرحوموں کو لے کر چلیں گے تو کیسی بے کسی چھائی ہوگی، اگر نمازیں پاس نہیں ہوئی، رمضان کے روزے پاس نہیں ہوئے، قدم قدم پر گناہ کیے، اللہ بھی ناراض، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی روتے ہوئے. تو جب قبر میں رکھا جائے گا، جب قبر میں رکھا جائے گا تو مجرموں کو جانتے ہو قبر کیا سلوک کرتی ہے، مجرموں کو، نماز میں سستی کرنے والوں کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے. نہ تمہارا کراٹے کا فن تمہیں بچا سکے گا، نہ تمہارے پہلوانی کے داؤ پیچ تمہیں بچا سکیں گے، نہ تمہارے باکسنگ کے پنچ تمہیں قبر کے دبانے سے بچا سکیں گے، نہ تمہارا سنہا، نہ تمہارا کلاشن کو تمہیں قبر کے گریب سے نہیں چھوڑا سکیں گے. پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، کوئی بون اسپیشلسٹ وہاں نہیں آئے گا جو تمہاری ہڈیوں کو جوڑ دے، کوئی ڈاکٹر تمہارا فیملی ڈاکٹر ہو یا تمہارا سرکاری ڈاکٹر ہو، کوئی سرجن، کسی طرح کا ڈاکٹر، حکیم، کوئی نہیں آئے گا جو تمہیں دوا دے دے، جو تمہیں آرام دے. سانپ بھی آ رہے ہیں، بچھو بھی لپک کر آ رہے ہیں، آگ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیا کروں؟ یہ سب رب کی ناراضگی کی صورت میں ہوگا. تو میرے بھائیو، تم نے دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے تو پنکھا لگا لیا، ایئر کنڈیشنر لگا لیا، آہ قبر کی گرمی سے بچنے کے لیے نماز جو ایئر کنڈیشنر کا کام دے سکتی تھی تم نے اس کو جمع نہیں کیا، اس نے اخلاق جو تمہیں پنکھے کا کام دے سکتا تھا تم نے اس کا کوئی انتظام نہیں کیا. سچائی، امانت داری، دیانت داری اور نیک کام تمہاری قبر کے راحت کا سامان تھے، تم نے اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا، تم نے صرف مکانات کو فرنیچر سے سجایا تاکہ تمہیں آرام ملے، مکان کے لیے روشن دان بنایا تاکہ تمہیں آرام ملے، لیکن افسوس تم نے قبر میں جنت کے روشن دان کا کوئی انتظام نہیں. پھر پچھتانا پڑے گا. غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ اے کمزور اور ناتوان بھائیو، آؤ میں تمہیں اللہ کا سچا کلام سناتا ہوں کہ اگر تم نہیں مانو گے تو کیا ہوگا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، صاف ارشاد فرما رہا ہے، سورہ احزاب پارہ 22 ترجمہ کنز الایمان سے پیش کروں گا. کنز الایمان، میرے آقا نعمت مجدد دین و ملت عظیم البرکت پروانے شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا ترجمہ قرآن ہے. یہ ایک عاشق رسول اور ولی کامل کا ترجمہ ہے. آپ بھی اپنے گھر پہ اگر قرآن کا ترجمہ رکھے تو صرف کنز الایمان رکھیں، کنز الایمان آپ یاد کر لیں، امید ہے آپ کے شہر میں یہ مل جاتا ہوگا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے،
یوم تقلب وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا.
جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا. اے بے نمازیوں تم بھی سنو، اے ماہ رمضان کے روزے بلا عذر قضا کر ڈالنے والوں تم بھی سنو، اے زکات فرض ہونے کے باوجود نہ دینے والوں تم بھی سنو، اے حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنے والوں تم بھی سنو، اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے داڑھی منڈانے یا کٹانے والوں، اے ویڈیو گیمز کھیلنے کھلانے والوں، ٹیبل فٹ بال کھیلنے کھلانے والوں، ڈرامے فلمیں دیکھنے والوں، رشوت کا لین دین کرنے والوں، سود خوری میں مبتلا رہنے والوں، سب غور سے سنو کہ اگر رب ناراض ہوا، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹ گئے، ایمان تباہ و برباد ہوا، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکے، ابھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی توبہ کی جا سکتی ہے. بعد میں آپ کی تعلیم، آپ کی اعلی اسناد، آپ کی ڈگریاں، آپ کا فن آپ کو نہیں بچا سکے گا. اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرما رہا ہے،
یوم تقلب وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا.
جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا، پھر کیا کہیں گے؟
وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.
جواب عذاب میں گرفتار ہو گئے، پہلے تو وہ افسوس سے کہیں گے کہ ہم نے اللہ رسول کا حکم کاش مانا ہوتا، پھر کیا کہیں گے؟ اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بیکا دیا، اے ہمارے رب انہیں آگ کا دونا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر، لعنت کبیرہ. اسی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے، یہ پانچویں رکو ختم ہوئی، اب چھٹی رکو شروع ہو رہی ہے. اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی. جو میٹرک پاس ہو جائے، انٹر کر لے یا بی اے کر لے، بی کام کر لے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، وکیل بن جائے، وزیر بن جائے، اس کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ کامیابی پائی. کامیابی کس نے پائی؟
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.
اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی، وہ گویا فل پاس ہو گیا، اعلیٰ نمبروں پر وہ پاس ہو گیا. تم امتحان کی دعا کرتے ہو، امتحان میں پاس، اصل امتحان قبر کا ہے، آخرت، اور قبر کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی فرما برداری لازم مست، کہ ان کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دینا پڑے گا. تو اے میرے بھائیوں، کیا سوچا، ان کی پسند پر اپنی پسند قربان کرو گے یا نہیں؟ نفس کہتا ہے کہ نماز چھوڑ دو، سردی آ گئی تو بالکل ہی چھوڑ دو، سستی ہوتی ہے، کون نماز پڑھے، ٹھنڈی لگے گی. لیکن تمہیں نماز پڑھنی ہے، کہ خود پروردگار نے قرآن عظیم میں جگہ جگہ حکم دیا، بے شمار مقامات پر حکم دیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، جگہ جگہ حکم دیا. اور قرآن کہتا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تو جہنمی کیا جواب دیں گے، یہ قرآن آپ کو سناتا ہوں، 12:29 اور ترجمہ کنز الایمان.
المجرمين ما سلككم في سقر.
باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟
قالوا لم نكن من المصلين.
وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے. آپ نے دیکھا کہ نماز نہ پڑھنے والا جہنم میں جائے گا، رب ناراض ہونے کی صورت. سورہ مدثر پڑھ کر آپ خود دیکھ لیں، پھر میں آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں. باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے. پروردگار کہتا ہے نماز پڑھو، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں نماز پڑھو، اور نفس کہتا ہے نماز مت پڑھو. کس کی مانو گے؟ رب کی مانو گے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو گے، یا نفس کی مانو گے؟ اللہ تبارک و تعالی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، داڑھی بڑھاؤ، یہودیوں کی سی شکل مت بنو، نفس کہتا ہے داڑھی مت رکھو، افسر کہتا ہے داڑھی مت رکھو، ماں کہتی ہے داڑھی مت رکھو، باپ کہتا ہے داڑھی مت رکھو، اس کی مانو گے تو ایسے معاملات میں اجازت نہیں لی جاتی۔ جب شریعت کا حکم آ گیا داڑھی واجب ہے، منڈانا حرام ہے، اللہ کے حبیب نے حکم دے دیا رکھو، تو اب باپ کی اجازت شرط نہ رہی۔ تو سب مل کے نیت کرو کہ آج کے بعد میری شکل اللہ کے حبیب جیسی ہوگی، انشاءاللہ ایک مٹھی رہے گی۔ داڑھی منڈانا اور کاٹ کر چھوٹی کر دینا دونوں حرام ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اور گانے باجے جو عام ہو گئے، جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے بارے میں کیا کرو گے؟ قدی شریف میں آیا کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا، اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے پر کیا جائے گا۔ معمولی گرد کا ذرہ پڑ جاتا ہے، آنکھ لال سرخ ہو جاتی ہے، برداشت نہیں۔ حالانکہ آئی ڈراپس موجود ہیں، ڈاکٹر موجود ہیں، سب کچھ علاج ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی ڈال لیتے ہیں، چین نہیں ہے بعض اوقات۔ ایک حدیث کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ جو حرام دیکھے گا، حرام سنے گا، اس کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھوک دیے جائیں گے۔ چاہ صحت کرے کہ میں اللہ رسول کی رضا کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے آج سے ڈرامے، فلمیں، گانے بازی سب سے توبہ کرتا ہوں، نہیں دیکھوں گا۔ مبارک سب نیت کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی انشاءاللہ۔